السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو اثاثے چھپانے کا الزام ثابت ہونے پر نااہل قرار دے دیا ہے. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ایک عدالت نے سابق صوبائی مشیر اور رکن صوبائی اسمبلی سردار سورن سنگھ کے قتل کے تمام 6 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے. پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ ہفتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے, جن میں نہ صرف سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ مسیحی اور ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہدف بنایا گیا ہے. افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں بدھ کے روز نامعلوم مسلح افراد نے ایک افغان صحافی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. اور شمالی میانمار میں حالیہ ہفتوں کی تازہ لڑائی کے دوران ہزارہ شہری بے گھر ہو گئے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کسی امداد کے بغیر ہیں. اس سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امن عمل رک گیا ہے. اور شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعے کو ہونے والی تاریخی سربراہ کانفرنس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. وائٹ ہاؤس کے فزیشین ریئر ایڈمرل رونی جیکسن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نامزدگی کے لیے اپنا نام واپس لے لیں گے جو ان کی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے لیے کی گئی تھی. امریکہ کے ماحولیات کے تحفظ کے ادارے کے سربراہ اسکاٹ پریٹ جمعرات کے روز ایوان نمائندگان میں قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے. ان پر اپنے دور اقتدار میں اخراجات کے غلط استعمال اور اخلاقیات کے الزامات ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. اور جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو اثاثے چھپانے اور غیر ملک میں کام اور قیام کا اجازت نامہ, جسے معروف الفاظ میں اقامہ کہتے ہیں, وہ رکھنے کا الزام ثابت ہونے پر نااہل قرار دے دیا ہے. اس پر مزید گفتگو کریں گے ہم اپنے ساتھی محمد اشتیاق سے جو اسلام آباد میں ہیں. جی اشتیاق صاحب, کیا آپ کے پاس اس خبر کے تفصیلات ہیں؟
جی, خواجہ آصف کے خلاف یہ جو مقدمہ تھا یہ ان کے ایک سیاسی حریف نے دائر کیا تھا, عثمان ڈار, جن کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے اور وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے. عثمان ڈار کو 2013 کے عام انتخابات میں خواجہ آصف کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پاکستان تحریک انصاف اور عثمان ڈار اسے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ ان کی ایک سیاسی فتح ہے اور اخلاقی فتح بھی ہے. جبکہ دوسری جانب خواجہ آصف نے ایک مختصر پیغام میں یہ کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ملک کی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور انہیں توقع ہے کہ وہ وہاں سے اس پر کوئی انہیں انصاف مل سکے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کیا سرائیاں اور چہما گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اس فیصلے کے آئندہ عام انتخابات اور خاص طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس پر کیا اثر پڑے گا. اگرچہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کی جو عوام میں پذیرائی ہے اس کو دھچکا نہیں لگے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں جس کے باوجود مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ عوام میں اب بھی بدستور قائم ہے. اب سے کچھ دیر پہلے نواز شریف نے اپنی جماعت کے بعض کارکنوں سے خطاب میں یہ کہا کہ جب سے ان کی جماعت ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے اس کے نہ صرف ملک کی معاشی صورتحال پر اثر پڑا ہے بلکہ کئی اور جو ایسے ترقیاتی کام تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. تاہم ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود وہ اپنی جماعت کو یکجا رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
اچھا, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اگر یہ اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو کیا کوئی فیصلہ تبدیل ہو سکے گا یا یہی برقرار رہے گا؟
اب کیونکہ یہ تین رکنی بینچ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے, ان کو اپیل کا حق تو حاصل ہے اور وہ سپریم کورٹ جائیں گے بھی, لیکن اب تک کی جو قانونی رائے سامنے آئی ہے اس کے مطابق وکلا کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ تمام ججوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے اور اس کے امکانات بظاہر کچھ کم ہی ہیں کہ اس کو بدلا جا سکے سپریم کورٹ میں, اور شاید اس کا ادراک جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی ہے.
اچھا, ایک دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ نے کوئی ریلی نکالی ہے, اس کی کیا تفصیلات؟
جی, پشتون تحفظ موومنٹ کے جو حامی ہیں انہوں نے آج ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں. اسی سلسلے میں ایک ریلی اسلام آباد میں بھی منعقد ہوئی جس میں وہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حال ہی میں پی ٹی ایم کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے دوران بعض افراد کو مبینہ طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے اور کچھ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیونکہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ پرام ہے, اس لیے جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں حال ہی میں ان کو ان کی بازیابی جلد از جلد ان کو یقینی بنایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان مقدمات کا بھی خاتمہ کیا جائے. تو آج کے یہی جو احتجاج تھا اسلام آباد میں, تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ پرام طور پہ منتشر ہو گئے اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی. تاہم جو اطلاعات ہیں کہ لاہور میں شاید احتجاج کرنے والوں میں سے بعض کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے ساتھی تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق, جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں. افغانستان کے جنوبی صوبہ قندھار میں بدھ کے روز نامعلوم مسلح افراد نے ایک افغان صحافی کو گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا ہے. صوبے میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنان نے حملے کو آزادی اظہار کو دبانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے. واقعے کی تفتیش جاری ہے اور حکام حملے میں شدت پسندوں کے ملوث ہونے کے امکان کو رد نہیں کرتے. 31 برس کے عبد المنان کو بدھ کے روز قندھار شہر میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے گولی ماری. عبد المنان نے ایک نجی ٹیلی ویژن اسٹیشن کابل نیوز کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے. اہل خانہ کے مطابق انہیں کچھ عرصے سے ٹیلی فون پر دھمکیاں مل رہی تھیں. ٹیلی فون پر اہل خانہ نے بتایا کہ ہمارا کسی سے کوئی تنازعہ نہیں تھا, اگر کوئی ملوث ہو سکتا ہے تو یا تو طالبان ہوں گے یا پھر افغان حکومت. قتل ہونے والے صحافی کے بھائی عبد الحنان سے تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے. قندھار میں مقامی اخباری نمائندوں نے بتایا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حملے میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. شمالی میانمار میں حالیہ ہفتوں کے تازہ لڑائی کے دوران ہزارہا شہری بے گھر ہو گئے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کسی امداد کے بغیر ہیں. اس سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امن عمل رک گیا ہے. مقامی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میانمار کی فوج اور کاچن کی آزادی فوج کے درمیان لڑائی کے باعث مقامی شہری حالیہ ہفتوں میں کاچن ریاست کے کم از کم 3 ضلعوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں. مقامی پارلیمنٹ کے نمائندے او چھو نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ تقریباً 150 افراد ہیپ کارٹ کے نزدیک شدید لڑائی والے علاقے سے نکل نہیں سکے ہیں. انسانی حقوق کے ایک ماہر ڈیوڈ بالکے نے بتایا کہ پچھلے مہینے ہزارہا افراد لڑائی سے بے گھر ہوئے ہیں, لیکن حکومت کے ترجمان زاہتی نے تردید کی کہ فوج لڑائی والے علاقے میں پھنسے شہریوں تک امداد کی رسائی کو روک رہی ہے. شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعے کو ہونے والی تاریخی سربراہ کانفرنس کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں. صبح کے وقت شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اس فوجی حد بندی کو عبور کریں گے جو پانمن جام گاؤں میں دونوں کوریاؤں کو تقسیم کرتی ہے. یہاں 1953 میں کوریائی جنگ کا عارضی صلح نامہ ہوا تھا. وہ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ جنوبی کوریا کی جانب قلعہ بند غیر فوجی زون میں ملاقات کریں گے. دونوں کوریاؤں کے درمیان یہ تیسرا سربراہی اجلاس ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کمیونسٹ شمال کا ایک لیڈر جمہوری جنوب میں داخل ہوگا. سن 2000 اور سن 2007 میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں شمالی کوریا میں منعقد ہوئے تھے. مون اور کم براہ راست بات چیت کریں گے. وائٹ ہاؤس کے فزیشن ریئر ایڈمرل رونی جیکسن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نامزدگی کے لیے اپنا نام واپس لے لیں گے جو ان کے سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے لیے کی گئی تھی. اس سے پہلے قانون سازوں نے ان کی پیشہ ورانہ بد انتظامی اور کثرت مینوشی پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا تھا کہ وہ جیکسن پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کابینہ کے رکن کی نامزدگی سے پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں قانون سازوں نے جیکسن کی نامزدگی کی توثیق کے لیے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی تھی اور ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کے ماحولیات کے تحفظ کے ادارے کے سربراہ اسکاٹ پرویٹ جمعرات کے روز ایوان نمائندگان میں قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے۔ ان پر اپنے دور اقتدار میں اخراجات کے غلط استعمال اور اخلاقیات کے الزامات ہیں۔ وہ ایوان کی دو کمیٹیوں کے سامنے ادارے کے بجٹ کے بارے میں سماعت میں حصہ لیں گے، لیکن قانون ساز متوقع طور پر ان سے فرسٹ کلاس میں فضائی سفر، اپنی سیکیورٹی کی تفصیلات اور واشنگٹن میں ایک کمرے کو لیز پر لینے کے بارے میں سوالات کریں گے۔ کانفرنس کے کچھ ریپبلکن ارکان بھی ڈیموکریٹس کے ایک بڑے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں جو پرویٹس کے اقدامات پر تحقیقات اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مہینے کے شروع میں کہا تھا کہ ان کے خیال میں پرویٹ بہترین کام کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی کانگریس کے ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے وابستہ رہے۔ بدھ کو واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں آنے چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ معاہدے کو برقرار رکھا جائے۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور رکن پارلیمنٹ خواجہ محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین کے شیخ 62(1) کے خلاف ورزی کرنے کے جرم میں نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو شروع میں دی تھی۔ عدالت نے کہا ہے کہ سن 2013 کے انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہوئے خواجہ آصف نے تمام شرائط پوری نہیں کی۔ عدالت کے اس فیصلے کے پاکستانی سیاست پر اثرات کے بارے میں ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے بعد اب پاکستان کے وزیر خارجہ کی پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہلی نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ دونوں کی نااہلی کی بنیاد بیرون ملک سکونت کا اجازت نامہ ہے، جس کے بارے میں عدالت کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں اس کی تفصیل ظاہر نہ کرنے کے باعث وہ اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے۔ پاکستان سینٹ کے سابق چیئرمین اور ممتاز پارلیمنٹیرین وسیم سجاد کہتے ہیں کہ حقائق بیان نہ کرنے پر ایسے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچائی سے صحیح طریقے سے اپنی ڈیکلریشن کرنی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ چھوٹی سی بھی آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ نے نہیں بتائی، تو اس کی بنیاد پہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلے آ چکے ہیں۔ 62(1)(f) تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ایک شخص کو ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، تو وہ یہ معیار تو بہت بڑا ہے، اس کے معیار پہ اترنا بہت مشکل ہے۔
احمد بلال محبوب پاکستان میں پارلیمانی امور کے ماہر ہیں اور پل ڈیٹ نامی تنظیم کے سربراہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں۔
جی ہاں، یہ کہ ان کو سٹے آرڈر مل جائے، سٹے آرڈر اس سنس میں کہ یہ جب تک ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو یہ اسمبلی کے اندر اپنی نشست کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ان کو سٹے آرڈر نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے یہ تو فوری طور پہ باہر ہو جائیں گے، اور پھر یہ سپریم کورٹ میں جب تک اس کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ نااہل ہی رہیں گے، اور سپریم کورٹ کی تو موجودہ جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات بڑی سیفلی کہی جا سکتی ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ ان کا فیصلہ اس سے مختلف ہو۔
پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے عدالتوں کے ایسے فیصلے سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ وسیم سجاد کہتے ہیں
جی ایک تو یہ ہے کہ لوگ بڑے محتاط ہوں گے، اور جس نے کوئی اپنے ایسٹ کو ظاہر نہیں کیا تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے خطرہ ہوگا. تو اثرات تو آلریڈی پڑ رہے ہیں کہ بہت سی جو نمایاں شخصیات تھیں, خواجہ صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, پھر پرائم منسٹر نواز شریف پہ اس کا اطلاق ہوا, جہانگیر ترین صاحب پہ ہوا, اور بھی شاید کیسز آئیں گے, تو یہ اثرات تو آلریڈی پڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑیں گے.
احتساب سے متعلق عدالتوں کے فیصلے اگرچہ سخت ہیں مگر چونکہ ابھی ان کی زد میں صرف سیاستدان ہی آئے ہیں اس لیے ان فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ممتاز تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد انہیں یک طرفہ قرار دیتے ہیں.
یہ جو احتساب کا معاملہ ہے یہ یک طرفہ ہے, تو یہ کوئی الیکشن سے پہلے اس طرح کی صورتحال ہونا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں. یہ سیاستدانوں کا احتساب عوام ہی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ انتخابات.
پاکستان میں عام شکایت یہ ہے کہ احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور عام طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ احتساب کے عمل سے بچ جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل جاری رہے تو بہتر ہے.
دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ایک واحد انگریڈینٹ ہے جو اس وقت پاکستان کی نہ صرف پالیٹکس میں ہر ادارے میں اس کی ضرورت ہے اگر ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی آگے بڑھے گی ہر ادارے میں بڑھے گی یا سلیکٹو ہوگی, جو مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, لیکن اس کے شارٹ ٹرم ہوں گے, امپیکٹ لانگ ٹرم نہیں ہو سکتے.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ سیاستدانوں ہی کو حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جزا اور سزا کا سلسلہ بھی انہی سے شروع ہوتا ہے. مگر کیا پاکستان میں لوگ ووٹ دیتے وقت بھی جزا اور سزا کے ان فیصلوں کا ادراک کریں گے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بدھ کے روز امریکی کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب میں امریکہ اور فرانس کے درمیان مضبوط تاریخی بندھنوں اور مفادات کے ساتھ بعض اہم اختلافات کا بھی ذکر کیا. جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
امریکہ کے اپنے 3 روزہ دورے میں میکرون نے امریکہ اور فرانس کے درمیان دونوں کی انقلابی جنگوں سے لے کر آج تک, جس کے دوران وہ دوسری عالمی جنگ کے مرحلے سے بھی گزرے, گہرے تعلق کی بات کی. انہوں نے کہا کہ دونوں نے آزادی اور جمہوریت کے ساتھ اپنی مشترکہ وابستگی کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مل کر کام کیا, اور جیسا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے یورپی پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کیا تھا, میکرون نے یہاں بھی قوم پرستی اور سب سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جانے کے رجحان کی مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے نظریات یا فلسفہ اگر اپنایا جائے تو وہ خوف اور خدشات کا محض ایک عارضی علاج ہو سکتا ہے. ان کے الفاظ,
But closing the door to the word will not stop the evolution of the word. It will not douse but inflame the fears.
لیکن دنیا کے لیے دروازے بند کر دینے سے دنیا کا ارتقاء رکے گا نہیں, اسے کوئی ضرر بھی نہیں پہنچے گا, بلکہ ہمارے شہریوں کے خوف کو ہوا دے گا. ہمیں ان خطرات کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے سامنے موجود ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کا فیصلہ کریں تو ہم زیادہ مضبوط ہوں گے, ہم خطرات پر قابو پا لیں گے, ہم انتہائی قوم پرستوں کے کام کو اس دنیا کو ہلا دینے کی اجازت نہیں دیں گے جو عظیم خوشحالی کے لیے امیدوں سے پر ہے. میکرون نے آنے والی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا, اور کہا کہ ماحولیات سے متعلق خطرات حقیقی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیرس کے ماحولیات سے متعلق معاہدے سے علیحدگی کا امریکی صدر ٹرمپ کا فیصلہ ایک قلیل مدت اختلاف ہے. 2015 کا ایران کے ساتھ ہونے والا جوہری معاہدہ میکرون کے واشنگٹن کے دورے میں ایک اہم موضوع تھا. ٹرمپ اس معاہدے کے سخت ناقد ہیں, اور بدھ کے روز میکرون نے کہا کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں, اور ان کے خیال میں یہ معاہدہ ایک اچھا آغاز ہے.
But it is true to say that this agreement may not address all concerns and very important concerns. This is true. But we should not abandon it without having something.
یہ کہنا سچ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے میں ہر تشویش کا حل موجود نہ ہو, مگر ہمیں اس کو اس سے بہتر کوئی چیز حاصل کیے بغیر ترک نہیں کرنا چاہیے, یہ میرا موقف ہے. یہ تھے فرانسیسی صدر جن کا کہنا تھا کہ فرانس ایران کے ساتھ ایک زیادہ جامع معاہدے کے واسطے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ابھی آپ سن رہے تھے کہ ایران کے فرانس کے صدر نے زور دیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ پر کہ وہ ایران کے معاہدے سے نہ نکلے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے جوہری معاہدے میں کسی تبدیلی یا اضافے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی ممالک بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو برقرار رکھیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
صدر ٹرمپ ایران جوہری معاہدے کے سخت خلاف ہیں اور اس پر کئی بار تنقید کر چکے ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے دورے امریکہ میں کہا ہے کہ اس معاہدے کو ختم نہ کیا جائے، اسے بنیاد بنا کر نیا معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر روحانی نے بدھ کو ایک بیان میں واضح کیا کہ جوہری معاہدے میں کوئی تبدیلی یا ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا،
گفتے کہ اگر درست باشے یہ حرف، گفتے برجام پایه باشه۔
میں نے سنا ہے فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اور ایک نیا سمجھوتا کر کے اسے موجودہ معاہدے کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ میری مسٹر میکرون سے کئی بار فون پر اور ایک بار براہ راست ملاقات میں طویل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے ان پر واضح کیا تھا کہ ہم معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، ایک جملے کی بھی نہیں، یہی معاہدہ حتمی معاہدہ ہے۔ یہ تھے ایرانی صدر کے الفاظ۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کو بھی مسترد کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے اگر دوبارہ جوہری پروگرام شروع کیا تو اسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر روحانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ خالی خولی بیکار کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران جوہری معاہدے کو احمقانہ اور مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی مقرر کردہ 12 مئی کی ڈیڈ لائن پر معاہدے سے دست بردار ہوں گے یا نہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران جوہری افزودگی روکے گا اور جواب میں اس پر بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک اسکول بس اور ٹرین میں تصادم سے 13 بچے ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حادثہ جمعرات کے صبح ایک ریلوے پھاٹک پر پیش آیا جہاں ٹرین کے گزرنے کے وقت گاڑیوں کو روکنے کے لیے کوئی اہلکار تعینات نہیں تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اسکول بس میں کل 22 بچے سوار تھے جو حادثے کے وقت اسکول جا رہے تھے جب ان کی بس سیون گورکھپور مسافر ٹرین سے ٹکرا گئی۔ بھارت میں گزشتہ 2.5 ہفتوں کے دوران اسکول کے طلبہ کو پیش آنے والا یہ دوسرا بڑا ٹریفک حادثہ ہے۔ اس سے قبل 9 اپریل کو شمالی ریاست ہماچل پردیش میں ایک اسکول بس کھائی میں گرنے سے 24 بچوں سمیت 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت میں مناسب حفاظتی انتظامات، انفراسٹرکچر اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث ہر سال ہزاروں افراد مختلف حادثات میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے روس کے اپنے دورے میں دارالحکومت ماسکو میں روسی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل گرازی موف سے ملاقات کی۔ موجودہ علاقائی تناظر میں تجزیہ کار اس ملاقات کو کافی اہمیت دے رہے ہیں جس کے بارے میں علاقے میں سلامتی، استحکام اور سیکیورٹی میں دو طرفہ تعاون سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان کے کونسل جنرل ڈاکٹر عبد الرؤف رنز، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے روسی کمانڈر اولیگ سیلیوکوف سے ملاقات کی، اس ملاقات کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اور دیگر یہ کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟
یہ بہت بڑی امپورٹنٹ وزٹ تھی جنرل باجوہ صاحب کے، جس میں کرنل لیفٹیننٹ اولیگ سیلیوکوف اور جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات دونوں کو ہی، جس میں جنرل سیلیوکوف نے پاکستان کو اینٹی ٹیررزم کے رول کو سراہا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان رشیا کے لیے ایک جیو اسٹریٹجیکل بہت ضروری ملک ہے۔ رشیا سے سینٹ پیٹرزبرگ کے وائس گورنر مرچان سرگی نکولایویچ اپنی ایک ہائی پروفائل ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، جن کی آج میٹنگ گورنر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوئی، جس میں تقریباً آفیشلز کے علاوہ تقریباً 25 ٹاپ لیول کے بزنس مین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کی جو سیکٹرز ہیں مختلف ہیں، آئل اینڈ گیس میں ہیں، اور ٹیکسٹائل میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے بارے میں آج سائن ہوئے جیزین ہاسپٹل اور پیڈیاٹرک میڈیکل بورڈ کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں سے مین پاور ریشیا کے لیے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ آج ہوئی ہے.
بریگیڈیئر سعد, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار نہیں رہے ہیں حالیہ دنوں میں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دفاعی سطح پر پاکستان روس پر انحصار کر سکتا ہے؟
پاکستان کے اور روس کے تعلقات زیادہ تر وقت جو ہیں وہ بہت کشیدہ رہے ہیں, خاص کر سب جنگ کے وقت تو ان میں بہت ہی تلخی آئی. تھوڑے سے عرصے کے لیے کوئی 1966 سے لے کے 68-69 تک تعلقات میں تھوڑی سی بہتری آئی تھی, لیکن جب سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑی سی سرمہری آئی ہے اور جو ایک روایتی دوست تھا ہند روس کا وہ امریکہ کی طرف زیادہ جھک گیا, تو اس کے بعد روس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں دلچسپی لی اور جو پاکستان کو وہ لیتھل ملٹری اکوپمنٹ کے معاملے میں تھوڑا سا ہندوستان کی جو اس کی تشویش ہوتی تھی اس کو مد نظر رکھتا تھا اور پاکستان کو لیتھل جو ہتھیار ہیں آفنسو ہتھیار جو ہیں وہ دینے سے گریز کر رہا تھا. لیکن ابھی 4 ہیلی کاپٹرز MI-35 جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے بیچے, جس کا مطلب ہے کہ راستہ کھل گیا ہے اور ابھی جو لیتھل ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان کو مل سکتا ہے.
ہمارے ساتھ ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور ان کے ساتھ ہے روس میں پاکستان کے کونسل جنرل ڈاکٹر عبدالرؤف رند.
آج فکر و فن میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم سے. تصور خانم کو جہاں ان کے پرستار دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے جانتے ہیں, وہیں ان کی ناک چڑھانے کی ادا بھی انہیں بہت پسند ہے. تصور خانم نے ہمیں بتایا,
نہیں ہوتا ہے نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ,
شادی کے بعد تصور خانم نے گلوکاری کو خیر باد کہا اور گھرداری میں مصروف ہو گئے. اس بارے میں وہ کہتی ہیں,
بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تب بھی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا, اس کی وجہ سے میں نے ذرا اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا.
پبلک پلیس پہ جاتی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تصور خانم کہتی ہیں,
میں اسلام آباد گئی گھومنے کے لیے نا بچوں کے ساتھ, ایک لیڈی تھی وہاں تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی نا, اور میں بالکل سمپل رہتی ہوں عام زندگی میں, کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نا تصور خانم ہوگی, یا اس کا مجھے بہت اندر تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم ان کو کہہ دیتی ہوں.
انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا,
میرے جی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے, ایک پوتا ہے, دو پوتیاں ہیں, ایک نواسی ہے.
فن میں گفتگو سنی پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ ہفتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے، جن میں نہ صرف سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ مسیحی اور ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہدف بنایا گیا ہے. انسانی حقوق کی غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے رواما کوئٹہ میں جان لیوا حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل دے رہے ہیں.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ ہفتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے، جن میں نہ صرف سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ مسیحی اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہدف بنایا گیا. انسانی حقوق کی ایک غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی نے رواما کوئٹہ میں جان لیوا حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے. رواں ہفتے ہی کوئٹہ کے دو مختلف علاقوں میں کچھ منٹوں کے وقفے سے دو خودکش حملوں میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. ایچ آر سی پی کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کے مطابق کوئٹہ میں تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر باعث تشویش ہے، جس نے اپریل کے آغاز ہی سے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایچ آر سی پی کے مطابق کوئٹہ میں مسیحی اور ہزارہ شیعہ برادریاں بھی ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بن رہی ہیں. ایچ آر سی پی کی طرف سے جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 برسوں کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں صرف ہزارہ برادری کے 509 افراد ہلاک اور 627 زخمی ہوئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک عدالت نے سابق صوبائی مشیر اور رکن صوبائی اسمبلی سردار سورن سنگھ کے قتل کے تمام 6 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے. ضلع بنیر کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج جمال الدین نے جمعرات کو سردار سورن سنگھ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف ٹھوس ثبوت اور شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، لہذا عدم ثبوت کی بنیاد پر تمام ملزمان کو باعزت بری کیا جاتا ہے. بری ہونے والے ملزمان میں سردار سورن سنگھ کے قتل کے بعد خالی ہونے والی نشست پر منتخب ہونے والے رکن نے صوبائی اسمبلی بلدیو کمار بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا کی پارلیمانی تاریخ میں سب سے زیادہ متحرک اور سرگرم سردار سورن سنگھ سن 2013 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست پر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے. بعد میں انہیں صوبائی کابینہ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا. سردار سورن سنگھ کو اپریل سن 2016 میں نامعلوم افراد نے ضلع بنیر کے قصبے پاچا کلے میں ان کے گھر کے اندر گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اسلام آباد کے ماسکو کے ساتھ سرگرم تعلقات کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ اس سے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. تجزیہ کار ایسے میں پاکستان کی فوجی اور سیاسی رہنماؤں کے روس کے دورے کو اہمیت دے رہے ہیں، جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ روس سے تعلقات کو وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ان کے بقول اس کا دیگر ممالک سے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا. ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ روس کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی روس کی زمینی افواج کے کمانڈر جنرل اولک سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق روسی جنرل نے کہا کہ ماسکو اسلام آباد کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو بڑھانا چاہتا ہے.
روس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ریچ آؤٹ کیا ہوا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں وزٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر خارجہ ریگولرلی ان ٹچ ہیں. تو ایک میجر ریچ آؤٹ ہو رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ خراب ہو جائیں گے.
واضح ہے کہ رواں ہفتے ہی پاکستان اور روس کے درمیان پہلے بین الوزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے، اور ان میں پاکستانی وفد کی قیادت قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ نے کی. بین الوزارتی مذاکرات میں دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے علاوہ خفیہ معلومات کے تبادلے، خلائی سائنسز، سیکیورٹی، معیشت، تجارت، سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں قریبی تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ موسم سرما ختم ہونے کے بعد حملوں کے تازہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس سے ممکنہ امن مذاکرات منعقد ہونے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں طویل عرصے سے تاخیر کا شکار پارلیمانی اور مقامی انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ یہ انتخابات 20 اکتوبر کو منعقد ہونا ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل اور واشنگٹن سے اس رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
طالبان نے اپنے ایک بیان میں تازہ کارروائیوں کے سلسلے کو القندھار کا نام دیا ہے، جس کا آغاز بدھ کی صبح سے ہو گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں کا بنیادی ہدف امریکی حملہ آور اور ان کے انٹیلیجنس ایجنٹ ہوں گے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کابل میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے غیر مشروط امن مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ اس پیشکش پر طالبان خاموش رہے، جس سے ان کایا سرائیوں نے جنم لیا کہ طالبان اس پر غور کر رہے ہیں۔ ممتاز افغان تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا کا کہنا ہے کہ طالبان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں۔
منطق نظر نہیں آتا اس میں، کیونکہ طالبان کا جو فلسفہ ہے وہ وحشت اور دہشت پر مبنی ہے، اور اس فلسفے کے ہوتے ہوئے، اس عقیدے کے ہوتے ہوئے وہ جو ہے کبھی بھی کابل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی امن کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔
اس بارے میں سینئر پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں،
دیکھیے طالبان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ ان کی مشکلات کے باوجود، اندرونی خلفشار کے باوجود، وہ اس حیثیت میں ہیں کہ کابل کی حکومت کے لیے زندگی مشکل کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ امپروو ہوگی کابل گورنمنٹ کے حوالے سے۔
طالبان نے بارہا امریکہ کے ساتھ اس شرط پر براہ راست مذاکرات کی پیشکش کی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر حسین یاسا کہتے ہیں،
بیسک ڈیمانڈ بظاہر جو ڈیمانڈ کہتے ہیں کہ فورن ٹروپس کی موجودگی میں جو ہے وہ کسی بھی پیس سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، یہ بھی ایک بہانہ ہے۔
ڈاکٹر حسن رضوی کا کہنا ہے،
بنیادی طور پر یہ ایکسپیکٹ کرنا، کنڈیشن لگانا کہ پہلے فورسز وڈرا ہوں پھر بات ہوگی، وہ تو میرا خیال ہے ایک نان سٹارٹر ہے۔
جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ان حملوں کی وجہ سے 20 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی اور مقامی انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں ڈاکٹر حسین یاسا کہتے ہیں،
انتخابات جو ہے اس میں کئی ایک عوامل ہیں، اس میں صرف طالبان نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی مدیریت کے لحاظ سے، مینجمنٹ کے لحاظ سے، اس میں وہ سکت نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ انرجی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ انتخابات کو کنڈکٹ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔
ڈاکٹر رضوی کا کہنا تھا،
دیکھیں وہ خطرہ تو رہے گا کیونکہ 20 اکتوبر کے انتخابات تک یہ جھگڑے چل سکتے ہیں، کیونکہ موسم ایسا ہے کہ وہ کاروائی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔
اس بیان پر پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زخلیل وال نے ایک نجی پاکستانی ٹیلی ویژن آج کو انٹرویو دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ طالبان کی جانب سے سامنے آنے والا بیان حکومتی پیشکش کو مسترد کرنا ہے۔ تاہم سفیر زخیل وال کا کہنا تھا کہ طالبان یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور بالآخر انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، اور افغان حکومت اس امید سے دستبردار نہیں ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی جانب سے شام کے متاثرین کے لیے 7 ارب ڈالر امداد کی اپیل پر صرف 4 ارب 40 کروڑ ڈالر کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ شام میں شہریوں پر نئے حملوں سے نیا انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی ساہو کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
شام میں جنگ 8ویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے خاتمے کا امکان نظر نہیں آتا۔ کوئی نہیں جیت رہا اور شہری ہار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیومن افیئرز کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ارسلا مویلر نے اس بارے میں کہا،
اٹیکس آن سیویلینز اینڈ سیویلین انفراسٹرکچر ہیو ریچڈ سم آف دی ہائیسٹ لیولز سنس،
جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے نئی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں۔ سال کے پہلے 3 مہینوں میں اقوام متحدہ صحت کے مراکز پر 72 حملوں کی تصدیق کر چکی ہے. گزشتہ سال 12 مہینوں میں 112 حملے ہوئے تھے. یہ تھے اورسلا مویلر کے الفاظ. حالیہ حملوں کی وجہ سے بے گھر خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, جس سے پناہ گزینوں کے بحران میں شدت آئی ہے. برسلز میں ایک امدادی کانفرنس میں اقوام متحدہ نے شام کے متاثرین کے لیے $7 ارب کی اپیل کی, لیکن صرف $4 ارب 40 کروڑ کے وعدے کیے گئے. اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے کوآرڈینیٹر مارک اینڈریو لوک کاک نے اس بارے میں کہا,
A number of important donors have not yet been in a position to confirm their financing for 2018.
امداد دینے والے متعدد اہم ممالک اس سال کی رقم کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں, کیونکہ ان کے ہاں ابھی بجٹ پر مباحثہ جاری ہے. ان میں امریکہ بھی شامل ہے, جو حالیہ برسوں میں شام کے متاثرین کے لیے سالانہ $1 ارب سے زیادہ رقم فراہم کرتا رہا ہے. یہ تھے مارک اینڈریو لو کاک کے الفاظ. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں 1.3 کروڑ شہریوں کو امداد کی ضرورت ہے, جبکہ مزید 500,000 شامی ہمسایہ ممالک میں پناہ گزیں ہیں. جنگ شروع ہونے کے بعد سے 450,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان جمعے کے روز شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا استقبال کریں گے, اس جگہ پہ جو کوریا کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان سربراہ ملاقات ہوگی, جس کی مثال شاز و نادر ہی ملتی ہے. تفصیلات مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی.
صدر مون کے چیف آف اسٹاف نے تقریب کی تفصیلات جمعرات کے روز جاری کی. ایم جونگ سوک نے
کہا,
دونوں لیڈر پیس ہاؤس یا ایوان امن جائیں گے, جہاں سربراہ ملاقات ہونی ہے. عمارت کی پہلی منزل پر کم مہمانوں کی کتاب میں دستخط کریں گے, جہاں تصویریں بنائی جائیں گی. پھر دونوں رہنما سربراہ کانفرنس سے پہلے بات کریں گے, جس کے بعد دوسری منزل پر اس کمرے میں جائیں گے جہاں جزیرہ نما کوریا کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے سربراہ کانفرنس شروع ہوگی. توقع ہے کہ تبادلہ خیال شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہوگا. شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں اور میزائلوں کی آزمائشیں معطل کرنے کی اپنی خواہش کا اشارہ دیا ہے. بات چیت کے بعد رہنما سرحد پر ایک درخت لگانے کی تقریب میں شرکت کریں گے, جس پر دونوں حصوں کی مٹی اور پانی استعمال کیا جائے گا. جس کے بعد مون اور کم دوسری میٹنگ کریں گے اور شمالی کوریا کے وفد کی واپس روانگی کی تقریب سے قبل عشائیہ ہوگا. کم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی مئی یا جون میں میٹنگ ہونی ہے, لیکن اس کی تفصیلات کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں. افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں بدھ کے روز نامعلوم مسلح افراد نے ایک افغان صحافی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. صوبے میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنان نے حملے کو آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے. واقعے کی تفتیش جاری ہے اور حکام حملے میں شدت پسندوں کے ملوث ہونے کے امکان کو رد نہیں کر رہے. 31 برس کے عبد المنان کو بدھ کے روز قندھار شہر میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے گولی ماری. عبد المنان نے ایک نجی ٹیلی ویژن اسٹیشن کابل نیوز کے لیے رپورٹنگ کیا کرتے تھے. اہل خانہ کے مطابق انہیں کچھ عرصے سے ٹیلی فون پر دھمکیاں مل رہی تھیں. قتل ہونے والے صحافی کے بھائی عبد الحنان سے تعزیت کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. قندھار میں مقامی اخبار نمائندوں نے بتایا ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حملے میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. شمالی میانمار میں حالیہ ہفتوں کی تازہ لڑائی کے دوران ہزارہا شہری بے گھر ہو گئے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کسی امداد کے بغیر ہیں. اس سے یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امن عمل رک گیا ہے. مقامی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میانمار کی فوج اور کاچن کی آزادی فوج کے درمیان لڑائی کے باعث مقامی شہری حالیہ ہفتوں میں کاچن ریاست کے کم از کم 3 ضلعوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں. مقامی پارلیمنٹ کے نمائندے اوچو نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ تقریباً 150 افراد ہیپ کاٹ کے نزدیک شدید لڑائی والے علاقے سے نہیں نکل سکے ہیں. انسانی حقوق کے ایک ماہر نے بتایا کہ پچھلے مہینے ہزارہا افراد لڑائی سے بے گھر ہو گئے ہیں, لیکن حکومت کے ترجمان زاتے نے تردید کی کہ فوج لڑائی والے علاقے میں پھنسے شہریوں تک امداد کی رسائی کو روک رہی ہے. شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعے کو ہونے والی تاریخی سربراہ کانفرنس کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ صبح کے وقت شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اس فوجی حد بندی کو عبور کریں گی جو پین من جام گاؤں میں دونوں کوریاؤں کو تقسیم کرتی ہے۔ یہاں 1953 میں کوریائی جنگ کے بعد عارضی صلح نامے پر دستخط ہوئے تھے۔ وہ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ جنوبی کوریا کی جانب قلعہ بند غیر فوجی زون میں ملاقات کریں گے۔ دونوں کوریاؤں کے درمیان یہ تیسرا سربراہی اجلاس ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کمیونسٹ شمال کا ایک لیڈر جنوبی جنوب میں داخل ہوگا۔ سن 2000 اور سن 2007 میں ہونے والی سربراہی اجلاس شمالی کوریا میں منعقد ہوئے تھے۔ مون اور کیم پیس ہاؤس کنفرنٹ شو ہال میں براہ راست بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے فزیشن ریئر ایڈمرل رونی جیکسن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نامزدگی کے لیے اپنا نام واپس لے لیں گے جو ان کی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے لیے کی گئی تھی۔ اس سے پہلے قانون سازوں نے ان کے پیشہ ورانہ بد انتظامی اور کثرت مے نوشی پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا تھا کہ وہ جیکسن پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کابینہ کے رکن کی نامزدگی سے پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں قانون سازوں نے جیکسن کی نامزدگی کی توثیق کے لیے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی تھی اور ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کے ماحولیات کے تحفظ کے ادارے کے سربراہ اسکاٹ پرویٹ جمعرات کے روز ایوان نمائندگان میں قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے۔ ان پر اپنے دور اقتدار میں اخراجات کے غلط استعمال اور اخلاقیات کے الزامات ہیں۔ وہ ایوان کی دو کمیٹیوں کے سامنے ادارے کے بجٹ کے بارے میں سماعت میں حصہ لیں گے، لیکن قانون ساز متوقع طور پر ان سے فرسٹ کلاس میں فضائی سفر، اپنی سیکیورٹی کی تفصیلات اور واشنگٹن میں ایک کمرے کو لیز پر لینے کے بارے میں سوالات کریں گے۔ کانگریس کے کچھ ریپبلکن ارکان بھی ڈیموکریٹس کے ایک بڑے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں جو پرویٹ کے اقدامات پر تحقیقات اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مہینے کے شروع میں کہا تھا کہ ان کے خیال میں پرویٹ بہترین کام کر رہے ہیں۔ امریکہ پر 11 ستمبر کے حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن کا سابق مبینہ محافظ جرمن حکومت سے ملنے والے گزارا الاؤنس پر پڑ رہا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حالانکہ اسے سیاسی پناہ دینے سے انکار کر جا چکا ہے، لیکن اسے ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ جرمن اخبار بلڈ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سابق محافظ کی شناخت 42 برس کے سمی اے کے طور پر کی گئی ہے تاکہ ان کی نجی معلومات صیغہ راست میں رہے۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنے آبائی وطن تیونس اس لیے ملک بدر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں انہیں اذیت دیے جانے کا خوف ہے۔ وہ 1997 سے اپنی جرمن بیوی اور 3 بچوں کے ہمراہ جرمنی کے شہر بوخم میں رہتا ہے۔ سمی اے بہبود کی مد میں جرمن حکومت سے ہر ماہ ملنے والا تقریباً $1430 کا چیک وصول کرتا ہے، جس رقم کا پتہ اس وقت چلا جب دائیں بازو کی قدامت پسند سیاسی جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی نے سمی اے کی زندگی کے بارے میں مقامی حکام سے تفصیل معلوم کی۔ بتایا گیا ہے کہ ان کا اہل خانہ بھی دیگر سماجی پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں، جیسا کہ رہائش، گھر کو گرم رکھنے کے نظام کی سہولت اور لباس کی ضروریات۔ سیکیورٹی حکام نے طے کیا ہے کہ سمی اے کو 1999 اور سن 2000 کے درمیان افغانستان میں القاعدہ کے دہشت گرد کیمپوں میں تربیت دی گئی اور بعد ازاں وہ بن لادن کا سیکیورٹی گارڈ بنا۔ بلڈ نے رپورٹ دی ہے کہ سن 2005 میں دہشت گردی کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران عینی شاہدین نے سمی اے پر الزام لگایا تھا کہ 9ویں صدی کے آغاز پر وہ افغانستان پاکستان سرحد کے قریب رہائش کے دوران بن لادن کا باڈی گارڈ رہ چکا ہے، جس کے بارے میں جج نے کہا تھا کہ یہ درست بات ہے، حالانکہ سمی اس سے انکار کرتا ہے۔ سن 2005 اور سن 2006 میں رہائش کے اجازت نامے کی تجدید نہیں کی گئی تھی۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ مغرب قوم پرستی پر مشتمل جذبات کو اس لبرل نظام پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا جو مغربی ملکوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد طے کیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی کانگریس پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے وابستہ ہے۔ بدھ کو واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں آنے چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ معاہدے کو برقرار رکھا جائے۔ اپنے 49 منٹ طویل خطاب میں فرانسیسی صدر نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران معاہدے کی سخت مخالفت کا براہ راست حوالہ تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے کانگریس کے ارکان پر زور دیا کہ وہ امریکہ کے اس معاہدے سے جڑے رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پیش رو باراک اوباما کے دور صدارت میں طے پانے والے اس معاہدے کے کڑے ناقد ہیں اور بارہا اس معاہدے کو وحشیانہ اور مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اس سے الگ ہونے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ آئندہ ماہ اس معاہدے کے مستقبل اور اس کے تحت ایران کو حاصل رعایتیں برقرار رکھنے یا واپس لینے کا فیصلہ کریں گے، لیکن ایران کے ساتھ 2015 میں یہ معاہدہ کرنے والی دیگر 5 عالمی طاقتیں فرانس، جرمنی، برطانیہ، روس اور چین مسلسل امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے سے جڑے رہیں اور کسی ایک یک طرفہ اقدام سے باز رہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی آصفہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ مظاہرین کے منتظمین نے اتوار کو وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے کا اہتمام کشمیر فریڈم فورم سمیت امریکی کشمیریوں کے مختلف تنظیموں نے کیا تھا، جس میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور سکھ کمیونٹی کے اراکین کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر ننھی آصف کو انصاف دو اور ملزمان کو سخت ترین سزا دو کے نعرے درج تھے۔ کشمیر فریڈم فورم کے رہنما ملک ندیم عابد نے اس موقع پر بتایا کہ اس مظاہرے کا مقصد آصفہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
آج یہ جو ہم نے مظاہرہ کیا ہے اور کینڈل ایٹ ویجل کیا ہے، یہ بیسیکلی اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے جو ظلم و تشدد ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ امید کی کرن ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان پہ ہونے والے مظالم ختم ہوں گے، اور دوسرا پیغام یہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو بھی دینا ہے کہ آپ فوری طور پہ برائے مہربانی اسپیشل انوائے مقرر کیجیے جو کشمیر جا کے خواتین اور بچوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو انویسٹیگیٹ کرے۔
مظاہرے میں شریک سکھ مندوب نے بھی آصفہ پر مظالم کے خلاف انسانی بنیادوں پر کاروائی کا مطالبہ کیا۔
کشمیر دے وچ بچی نال بلاتکار ہے، اسی سکھ کمیونٹی والوں انہاں دی پوری جوڑ نال نندا کردے ہاں، تے ایک کوئی دھرم والی گل نہیں، کسے نال نہیں، کوئی بھی کسے دی بچی ہوئے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور اسے قتل کیے جانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ منتظمین نے اتوار 29 اپریل کو وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اسفر امام رپورٹ دے رہے تھے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی آصفہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ادھر بھارت میں مرکزی حکومت اور سری نگر میں وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے آصفہ قتل کیس میں متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
70 سال پہلے اسی مہینے میں امریکہ نے یورپی بحالی پروگرام پر عمل درآمد کیا، جسے عمومی طور پر مارشل پلان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جنگ سے تباہ حال یورپ کو مستحکم کرنا اور اس کی صنعتی اور زرعی پیداوار کی بحالی میں مدد دینا تھا۔ اپریل 1948 اور دسمبر 1991 کے درمیان امریکہ نے 17 مغربی یورپی ملکوں میں براہ راست سرمایہ کاری کرتے ہوئے 13 ارب ڈالر مہیا کیے۔ ان ملکوں میں سابق دشمن ممالک جرمنی اور اٹلی شامل تھے۔ آج کے حساب سے یہ رقم تقریباً 130 ارب ڈالر بنتی ہے۔ 20ویں صدی میں یہ امریکی خارجہ پالیسی کا نہایت کامیاب اقدام تھا۔ یورپی اور ایشیائی امور کے لیے معاون وزیر خارجہ ویز مچل نے کہا کہ مارشل پلان جسے اس وقت کے وزیر خارجہ جارج مارشل سے منسوب کیا گیا تھا اور بھی شاندار نظر آتا ہے جب اسے اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسری جنگوں کے بعد کیا ہوا۔ وہ مارشل پلان کی 17ویں سالگرہ کی یادگاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کی بیشتر جنگوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ فاتح نے یا تو مفتوح کو ختم کرنے یا اس کے وسائل پر قبضہ جما کر خود اپنی قومی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔
Rather than punishing our enemies or retreating from Europe's problems as we had done in 1918, America's leaders chose to remain in Europe.
اپنے دشمنوں کو سزا دینے یا یورپ کے مسائل سے منہ موڑنے کے بجائے، جیسا کہ ہم نے 1918 کے بعد کیا تھا، امریکی رہنماؤں نے یورپ میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے تباہ حال معاشرے کی نشو و نما اور تعمیر نو کے لیے ہم اپنی وسیع قومی دولت کا استعمال کریں گے۔ 1942 میں جیسا کہ وزیر خارجہ مارشل نے کہا تھا کہ دنیا میں معاشی صحت کو معمول پر لانے میں مدد دینے کے لیے امریکہ کے لیے جو بھی ممکن ہوا وہ کرے گا، جس کے بغیر کسی قسم کا بھی سیاسی استحکام یا یقینی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ 1945 کے بعد نصب العین تعمیر کا تھا، نئے تعلقات کو فروغ دینے اور نئی حقیقت کے ثمرات حاصل کرنے کا، جس کا پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معاون وزیر خارجہ مچل نے کہا کہ آج ہمارا کام تحفظ کرنا ہے اور ان خطرات کے خلاف جن کا کمیونزم کے زوال کے بعد چند ایک ہی ادراک کر سکتے تھے، یکجا ہو کر آزادی کے منظم گہوارے کے طور پر مغرب کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایسی یادگاری تقریب کا منعقد ہونا اہم ہے تاکہ بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف یاد دہانی کیا سکے کہ متحدہ ہم آہنگی نہ صرف گرا قدر ہے بلکہ یہ بھی کہ اسے برقرار رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے جد امجد کی نسل نے اس حقیقت کا احساس کر لیا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ امن اور خوشحالی جس کے قیام میں انہوں نے مدد فراہم کی اور جس سے ہم نے اپنی زندگی میں فوائد اٹھائے ہیں، اسے آنے والی نسلوں تک وسعت دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5 منٹ کے بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں گی, جو آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر سادیا اسد اور انجینئر تھے نک آوینوف. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.